أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سنت اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فرمان دیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں. چونکہ اللہ حقیقی فرمان روا ہے تمام کائنات کے لیے اور انسان کے لیے بھی. انسان جب اللہ کی ذات پر ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد فرامین فرمان روا بجا لانے کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے فرامین اور جن کو اللہ نے فرمان روائی کا اختیار عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے اور اولی الامر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں اور جنہیں فرمان روائی کا اختیار عطا فرمایا ہے. لیکن عملی طور پر مومنین اللہ تعالیٰ کے فرامین کی پابندی کم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اتباع کم کرتے ہیں اور اولی الامر کی اتباع کم کرتے ہیں، بلکہ آج کے زمانے اور گزشتہ زمانے کو مد نظر رکھیں تو اولی الامر کا ہونا اپنے لیے لازمی ہی نہیں سمجھتے، بغیر اولی الامر کے اپنے دین کو مکمل سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کو کامل سمجھتے ہیں. اولی الامر کے بغیر جماعت مومنین صدیوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اولی الامر مقرر فرمایا ہے. سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے خاتم الانبیاء پر، لیکن اولو الامر جاری ہیں، ہر قوم کے لیے اولو الامر ہیں. اولی الامر ہے جس نے نظام الہی، تعلیمات آسمانی، کتب آسمانی کی تعلیمات کو زمین کے اوپر لاگو کرنا ہے اور جاری کرنا ہے. اولی الامر سے مراد یعنی صاحبان اختیار، جنہیں امر کا فرمان دینے کا اختیار سونپا گیا ہے. یا معین ہیں، انہیں تشخیص دیا گیا ہے کہ یہ فرد معین مقام اولی الامر کا عہدے دار ہے، یا ایک عمومی قاعدے کے ذریعے سے ضابطہ بتا دیا گیا ہے اولی الامریت کا. اولی الامر جو دین کے نظام کا ضامن ہے، محافظ ہے، ولی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کو نافذ کرنا ہے، جس کو اختیار دیا ہے، حکم دیا ہے، مقرر فرمایا ہے اسے، تاکہ دین کی ضمانت رہے، دین کے اجرا کی. لیکن اس طرح سے دین پیش ہوا ہے اور دین اپنایا گیا ہے کہ اولی الامر کے بغیر ہی صدیاں گزر رہی ہیں اور فرمان روائے الہی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اور فرمان روائے الہی کے بجائے دیگر فرمان روا اختیار کر لیے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے روزمرہ معمول کے مسائل کو حل کر لیتے ہیں، اور اسی پر اکتفا کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ آج کے زمانے میں اوامر عبادی بجا لا رہے ہیں، اس لیے اولی الامر کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اولی الامر ہو تو بھی یہی کام کرنے ہیں عبادتیں، اور اولی الامر نہ ہو تو بھی عبادتیں بجا لانی ہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے اولی الامر صرف ان عبادات کے لیے نہیں مقرر کیا، تمام حیات انسانی کے اوپر اوامر الہی، احکام الہی، نظام الہی کو لاگو کرنے کے لیے اولی الامر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ فرمان روائی کرے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے اعتبار سے وہ یہ کام انجام دے۔ ایک بڑا سبب اطاعت الہی کے ترک ہونے میں، اطاعت رسل و انبیاء کے ترک ہونے میں، اور اولی الامر اللہ کی طرف سے مقررہ فرمان رواؤں کے اوامر ترک ہونے میں اور اطاعت نہ ہونے میں، یہ ہے کہ مومنین نے یا غیر مومنین، عام انسانوں نے، دیگر انسانوں نے، مومنین کے علاوہ طبقات نے اپنے لیے علیحدہ اولی الامر اختیار کر لیے ہیں، چن لیے ہیں، اور عملی طور پر زندگی کے مختلف حصوں میں، شعبوں میں اور میادین میں انہی اولی الامر کے اور انہی فرمان رواؤں کی اتباع کرتے ہیں جو خود سے انہوں نے بنا لیے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 67 اور 68 میں ذکر فرمایا ہے، بلکہ آیا 66، 67 اور 68 میں ہے، یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ کفار، اور وہاں پر الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کو، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے فرامین بجا لائے ہوتے اور رسول اللہ کے فرامین پر عمل کیا ہوتا، اے کاش یہ کیا ہوتا ہم نے۔ وقالو، اور اسی وقت جہنم میں جلتے ہوئے یہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سادہ اور اپنے کبرا کی اطاعت کی ہے، سادات اور کبرا کی اطاعت کی ہے، یعنی ہم نے اپنے سرداروں اور ہم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی ہے، انہوں نے ہمارا راستہ بھٹکا دیا، بہکا دیا، گمراہ کر دیا، فأضلونا، انہوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا، السبیلا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے پالنے والے ان کو دو برابر، دو گنا عذاب عطا فرما، دورا عذاب ان کے اوپر نازل فرما، ان سرداروں کے اوپر اور ان بزرگوں کے اوپر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ایک عذاب ان کی اپنی گمراہی کا اور دوسرا جو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اور ہم نے ان کی اطاعت کی ہے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اپنی بڑی لعنت، لعنت کبیر ان کو، ان کے اوپر نازل فرما۔ یہ کفار کا بیان ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، خدا نے کافروں کو لان کیا ہے، ملعون ہیں کفار، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعیر کو آمادہ کیا ہے، جہنم کا ایک مرتبہ ہے درکا، جسے سعیر کہا جاتا ہے، یعنی بہت بھڑکتی ہوئی شولاور جہنم جس کے اندر شدت زیادہ ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم ابدی میں ہوں گے، لا تجدون ولی ولا نصیرا، نہ وہاں کوئی ولی ان کو میسر آئے گا اور پائیں گے، اور نہ ہی کوئی ناصر اور نصیر انہیں وہاں میسر آئے گا، اس وقت یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جہنم میں یہ اظہار کریں گے کہ ہم نے چونکہ اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی ہے، انہوں نے ہمیں بہکایا ہے، تیری اطاعت سے خارج کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت چھڑائی ہے اور اپنی اطاعت کروائی ہے، اور خود بھی جہنم میں پہنچے ہیں گمراہ ہو کر، ہمیں بھی جہنمی بنایا ہے گمراہی کے گمراہ کر کے۔ یہ طبقہ مؤثر ہے، سب سے زیادہ مؤثر طبقات میں سے انسانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، جو اللہ کی اطاعت سے نکال کر گمراہی کے راستوں پہ ڈالتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے بجائے اپنی اطاعت کرواتے ہیں، اور وہ فرمان روا جو اللہ نے بنائے ہیں ان فرمان رواؤں سے لوگوں کو ہٹا کر مومنین کو اپنی اطاعت کرواتے ہیں، یہ ایک طبقہ ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں کفار کے بارے میں ہے کہ یہ عذر وہاں کفار پیش کریں گے، یہ بہانہ، چونکہ جہنم میں کفار یہ بات کریں گے، اس وجہ سے ان کے عنوان سے اس کو نقل کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ اطاعت الہی سے نکلنے کا یہ سبب عمومیت رکھتا ہے، اور آج اگر ہم ملاحظہ کریں تو مومنین کے اندر یہ زیادہ نظر آتا ہے کفار کے بجائے، مومنین زیادہ سرداروں اور بزرگوں کی اتباع اور اطاعت میں گرفتار ہیں، وہ بزرگان، بزرگ کبرا اور سردار جو خود بھی گمراہ ہیں اور مومنین کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اطاعت خدا سے خارج کرتے ہیں۔ عملاً اس وقت جو مومنین ہیں مختلف علاقوں میں مسلمین، وہ انہی سرداروں اور بزرگوں کی اتباع میں ہیں، سرداری نظام اور بزرگ پرستی، سردار پرستی اور بزرگ پرستی، کبرا پرستی، یہ بھی قبائلیت کے تحفے ہیں جو تہذیب کو، تمدن کو ملے ہیں، یعنی جو چیزیں قبائلیت سے مدنیت کے اندر داخل ہوئی ہیں، اسلام کے اندر بھی ختم نہیں ہوئیں باوجود تاکید کے اور باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر و نواہی کے، پھر بھی بزرگ پرستی اور سردار پرستی، نواب پرستی قائم ہے اپنی جگہ پر، اور آج پہلے سے زیادہ قائم ہے یہ بزرگ پرستی، یہ قبائلیت سے داخل ہوئی ہے، جاہلیت سے حاصل ہوئی ہے، چونکہ جاہلیت میں ان کے پاس الہی فرمان روا نہیں تھا، نظام ہی نہیں تھا الہی، بت پرستی تھی، شرک تھا، الہاد تھا، کفر تھا، اور فرمان روائی کے لیے ان کے پاس سردار تھے اور بزرگان۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں اور بزرگوں کے ہوتے ہوئے علیحدہ فرمان روا معرفی کیے ہیں، جو نہ نسبی طور پر ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ قبائلی طور پر ان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے فرمان روا ہیں، جس طرح قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں جناب طالوت کی سرداری اور فرمان روائی مقرر فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے ملا، قبائل اور ان قبائل کے بڑے سردار یہ چاہتے تھے کہ کوئی مشترکہ و متفقہ سردار ہو، کوئی فرمان روا ہو ہمارا، اور اس کی انہوں نے خواہش بھی کی، اظہار بھی کیا، اور ان کے اس طلب اور اظہار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، پکار کو مستجاب فرمایا اور ان کے لیے سردار اور فرمان روا مقرر کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے کہ یہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے یہ نہیں، قبول ہمیں نامنظور ہے. کیوں نامنظور ہے؟ چونکہ اس قبائلی نظام میں سے نہیں تھا، اس ترتیب سے نہیں آیا تھا کہ کسی بڑے قبیلے کا سردار ہو، کسی بڑے قبیلے کا کوئی بزرگ ہو، ریش سفید ہو، اور مشہور قبیلے کا مشہور کوئی بڑا نواب ہو. یہ ایک معمولی سا لڑکا، جوان، گمنام، اور وہ بھی غریب فقیر طبقے سے تعلق رکھنے والا، اور چرواہا مثلا، یہ اللہ نے بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، ان سب کا اس کو فرمان روا بنا دیا ہے. تو چونکہ قبائلی جو نظام تھا فرمان روائی کا، اس سے بالکل ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے دینی معیار پر، الہی معیار پر ان کے لیے فرمان روا مقرر کیا، اور قبائلیوں نے وہ فرمان روا ماننے سے انکار کر دیا ان سرداروں نے. اور اسی طرح سردار پرستی اور بزرگ پرستی میں مصروف رہے. ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی کہ اللہ بھی اگر فرمان روا بنائے تو انہی سرداروں میں سے اور انہی کبرا میں سے کوئی سردار ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکمت الہی ہے، علم الہی ہے، اس کے مطابق ان کے لیے فرمان روا چنا، اور انہی میں سے چنا فرمان روا. نبی نے اللہ سے تقاضا کیا، نبی وقت نے، رسول وقت نے، قوم نے نبی کی طرف رجوع کیا، نبی خدا نے اللہ سے وساطت کی ان کی، اور نبی کے کہنے پر، نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمان روا بنا دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمان روا بنایا، وہ نبی جو موجود تھے انہیں نہیں کہا کہ یہی فرمان روا ہیں تمہارے، جنگی فرمان روا، جنگی سردار چاہیے تھا. وقت کے نبی کو نہیں کہا کہ یہ ہیں تمہارے فرمان روا اولی الامر. نبی کی درخواست پر، نبی کی دعا پر، نبی کی التجا پر جنگی فرمان روا انہی میں سے بنایا، غیر معروف شخصیت کو بنایا، لیکن واجد الشرائط تھا، صاحب خصوصیات تھا وہ فرمان روا، جو ایک جنگی سردار کے لیے، جنگی کمانڈر کے لیے جو ضرورت تھی فرمان روائی کے لیے، وہ ساری ان کے اندر موجود تھی. لیکن قبائلی نظام کے سرداروں نے، ملا نے نہیں مانا، باوجود اس کے کہ وہ ان صفات سے متصف ہے. چونکہ قبائلی نظام میں سردار پرستی، قبیلے کا بڑا بزرگ اور سردار، یہ قبیلے کی ایک راسخ سنت ہے، راسخ روایت ہے، اور اس کے ساتھ بغاوت کو قبائل میں جائز نہیں سمجھتے. اسی لیے دین کو بھی نہیں مانتے، چونکہ دین میں جب فرمان روائی متعین کی جاتی ہے تو قبائلی تمام معیاروں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جاہلیت کے تمام معیار چھوڑ دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے جاہلیت کو اسلام کا فرمان روائی کا طریقہ پسند نہیں آتا. کبرا و سادہ، سید کی عربی زبان، عربی قاعدے کے مطابق جمع، جیسے جمع کہتے ہیں اردو میں، سید اصل لفظ ہے مفرد اس کا، اس کی جمع ہے سادہ، سادتن، سید سادہ، تے گولتے مدور، سین الف دال تے، سادتن، سادتنا و قبراءنا. سادات ظاہراً خلاف قاعدہ جم باندھتے ہیں، اور فارسی جم ہے سادات، اردو عربی میں سادہ ہے سادتن. جیسے قادہ، قادہ یعنی قائدین، جم ہے یہ بھی، قائدین کے لیے قادہ، قادات نہیں ہیں وہاں، قادتوں. بعض استعمالات میں استعمال بھی ہوا ہے یہ لفظ، قائد کی جم ہے قادہ. یہ دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں وقادتاً الی سبیلک، قائد رہنما بنا ہمیں اپنی راہ کا، قیادت کرنے والا یعنی آگے پیش رو، قادہ سے مراد آگے پیش رو، سید عربی لفظ ہے اور سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لغوی معنی اس کا سردار نہیں ہے، استعمالی معنی اس کا سردار ہے، اور یہاں یہی مراد لیا گیا ہے قرآن کریم میں، بڑا قبیلے کا بڑا یا قوم کا بڑا سردار، جس کو ایک حیثیت حاصل ہو دوسروں سے، نمایاں برتری، اور قبیلے کے اندر قوم کے اندر ایک نمایاں اس کی شخصیت و حیثیت ہو۔ کبرا کبیر کی جمع ہے، اور کبیر بڑے بزرگ کو کہتے ہیں، کبر سے ہے، یا عمر کے لحاظ سے جو بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا مرتبہ و منصب کے لحاظ سے اور اجتماعی حیثیت سے جس کو کہ بزرگی حاصل ہو، کہ عموماً سن اور عمر کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔ کبیر کبیرکم یعنی جو بڑا ہے، جو حیثیت میں بڑا ہے، قد بت میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے۔ سید، اصل جو عربی مادہ ہے اس لفظ کا سید کا، وہ ہے سود، سین واو دال، سود ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سید کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو میں سید کا لفظ، فارسی اور اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے، خصوصاً آل رسول کے لیے، نسبی تعلق جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، ان کے لیے یہ اصطلاح رائج ہو چکی ہے فارسی اور اردو میں۔ عربی میں ابھی سردار کو نہیں کہتے، بلکہ جناب، اس کا معنی ہوتا ہے جناب، سید، محترم، جناب یا مسٹر کے معنی میں عرب آج کل کی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ آج کل عربی موجودہ بول چال میں سب کو سید کہتے ہیں، ٹرمپ بھی سید ہے، وہ جب بھی خبریں سنیں آپ عربی کی تو وہ سید ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے عربی خبروں میں یا عربی اخبار کے اندر لکھا ہوگا، اور اسی طرح مودی بھی سید ہے ان کے لیے، سید مودی وزیر اعظم انڈیا کا، اس کو بھی سید کہتے ہیں، اور جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھیں انڈیا کی تو عربی اخبار اس وقت ان کو سیدہ اندرا گاندھی کہتے تھے، جناب کے معنی میں، یا مس یا مسٹر، مسٹر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک احترام کا لفظ ہے آج کل کی بول چال کی عربی میں، سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسلم غیر مسلم، عام انسان، آل رسول غیر آل رسول، اس میں کسی نسب کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اردو میں اور فارسی میں خصوصیت کے ساتھ آل رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ سید۔ آل رسول بھی جو اولاد ہیں حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی، آل رسول وہ شمار ہوتے ہیں، باقی آل رسول نہیں ہیں، مثلا کچھ امیر المومنین علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے جو نسل چلی ہے وہ آل رسول کے زمرے میں نہیں ہوتے، آل رسول حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، امیر المومنین اور حضرت زہرا کی نسل سے جو نسب ہے اس کو آل رسول کہتے ہیں، نسب رسول اللہ یہ ہے۔ ہاشمی ایک اصطلاح ہے، عمومی الگ اصطلاح ہے ہاشمی کی، آل رسول سے وسوسیتر ہیں ہاشمی جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، بنو عباس بھی بنو ہاشم ہیں اور دیگر سلسلے بھی ہاشمی ہیں۔ سادات جو اردو فارسی میں رائج ہے، سادات، یہ مراد آل رسول ہیں، اور جن کا نسب جا کے ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ اصطلاح اردو اور فارسی کی ہے۔ یہ ایک اصطلاح پاکستان میں ہے، وہ جو لوکل طور پر مجبوریوں کی وجہ سے سید بن گئے ہیں، لوکل سید جو پاکستان کے ہیں، مشکلات کی وجہ سے کسی علاقے میں گئے، احترام کی وجہ سے، یا یہ بھی ایک بڑی جمعیت ہے یہاں پاکستان میں جو آل رسول نہیں ہیں لیکن سید ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے مختلف کمپنیوں کی مدد سے، سید کے طور پر اپنا شناختی کارڈ بنوا لیا ہے۔ ابھی آج کل ایک نزاع افغانستان میں شروع ہوئی ہے، کل ہی شروع ہوئی ہے، اور وہ خاتون اول افغانستان کی ہے، اشرف غنی کی بیوی کرسچین ہے، لبنانی نژاد ہے، اس نے سادات کے بارے میں ظاہراً ایسے کچھ اظہارات کیے ہیں، افغانستان کے سادات غصے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کے پتلے جلائے ہیں اور اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور مردہ باد کہہ رہے ہیں اس عورت کو، سادات افغانستان کی، اس نے ظاہراً کوئی توہین کی ہے، یعنی اس نے ان کو ایک قوم ماننے سے انکار کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ خود کوئی قوم نہیں ہے، یہ ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سید کہلاتے ہیں، خود سے مستقل کوئی قوم نہیں ہے، یہ اس نے ظاہر مسیحی ہے اور سیاسی ہے، اس کے مطالعات نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے اس نے، نا آگاہی کی وجہ سے یہ اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں ایک بڑی جمعیت سادات آباد ہیں مختلف علاقوں کے اندر، خصوصاً بامیان میں بڑی جمعیت ہے، لہذا انہوں نے اس پہ رد عمل دکھایا ہے۔ یہ الگ اصطلاح ہے سادات کی، قرآن کریم اس اصطلاح کی طرف، آل رسول جس معنی میں سید کہلاتے ہیں، اس اصطلاح کی طرف قرآن نے لفظ اس میں استعمال نہیں کیا، یا عربی کی جو عمومی اصطلاح ہے کہ ہر ایک کو احتراماً، جیسے فارسی میں آقا کہتے ہیں اور اردو میں جناب کہتے ہیں، لنڈے میں مسٹر کہتے ہیں اور عربی میں سید کہتے ہیں، آپ کو اگر کوئی ادب سے انگلش میں کوئی خطاب کرنا چاہے تو آپ کو مسٹر کہے گا، اردو میں اگر کسی کا ادب کرنا چاہیں، کہ اردو والوں کے لیے سخت ہے، دشوار ہے کسی کو ادب سے پکارنا، لیکن برفرض اگر کسی جگہ کسی فلم میں ادب کرنا ہی چاہیں تو جناب کہتے ہیں، جناب، اور عربی میں سید کہیں گے، یہ ایک اصطلاح ہے الگ۔ عربی لغت کا لفظ ہے سید، اصالتاً لغتاً سید سود سے نکلا ہے، سود بھی عربی میں اور فارسی، سود عربی لفظ ہے ایک جو نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، منافع کے لیے، اردو میں ربا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فارسی میں سود منافع کو کہتے ہیں، منفعت کو، پروفٹ کو، ربا کو نہیں کہتے، فارسی میں سود کا مطلب پروفٹ نہیں ہوتا، سود کا مطلب پروفٹ ہے، ربا نہیں ہوتا، اردو میں سود ربا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل لفظ فارسی ہے، یہ سود الگ ہے، یہ سود ہی ہے اور اس کا کوئی اور مشتق نہیں ہے، ایک جامد لفظ ہے اور فارسی زبان کا ہے، عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اردو میں فارسی سے آیا ہے۔ عربی میں جس کو سود کہا جاتا ہے، سین واو دال جو مادہ ہے، اصل مادہ عربی لفظ سید کا، سادات کا، سواد، تسود، سیادت، سید، ان سب کا اصل مادہ سود یا سوادہ، سین واو دال ہے، یہ عرب استعمال کرتے ہیں سیاہی کے معنی میں، سود سیاہی ہے اور اس کے مقابلے میں بیز سفیدی کو کہتے ہیں، اسود اور ابیز دونوں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیے ہیں، رنگ، سیاہ رنگ سواد کہلاتا ہے اور سفید رنگ یہ بیاز کہلاتا ہے، سود و بیاز یا بیز یہ سفیدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سیاہی اصل معنی اس کا سیاہی ہے، سیاہی ہے تو رنگ ہے لیکن استعمال عرب میں لغتاً ہی اس کا استعمال مخصوص اس رنگ کے لیے نہیں ہے جو کسی شے کے اوپر تا طاری کیا جاتا ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک اپنی طبیعی رنگت ہے، انعکاس ہے ہر شے کا، خصوصاً صحرائی ماحول میں سیاہی استعمال ہوتی تھی، چونکہ صحرا کا ایک خاص رنگ ہے، ریگستانی یا ریتلا رنگ ہے صحرا کا، مٹیالا رنگ ہے، اس رنگ کے اندر ایک جیسا ہوتا ہے صحرا، بالکل ریت ایک خاص شکل کی ہوتی ہے، خاص رنگت کی ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی درخت بھی صحرا میں کہیں اکیلا درخت ہو یا جھنڈ ہو درختوں کا، تو وہ سیاہ نظر آتا ہے دور سے، اس کا سایہ یا درختوں کا جو انعکاس ہے وہ سیاہ نظر آتا ہے، اس لیے اس کو بھی عرب سواد کہتے تھے، صحرا میں کوئی چیز بھی جو ریت کے اندر گھر بنا ہوا ہو اور اس کا سایہ پڑ رہا ہو، درخت اگے ہوئے ہوں کسی جگہ، کھجور ہو اس کو بھی، یا ٹیلا ہو اور ٹیلے کے دوسری طرف سایہ پڑتا ہو، تو اس کو سواد کہتے تھے، اصطلاح ہے عربی لغوی اصطلاح سواد، یہ سواد خصوصاً رنگ کے معنی میں نہیں ہوتا تھا، سواد سے مراد یعنی صحرا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے، دبا جو ایجاد کر رہی ہے، یا صحرا کی رنگت سے الگ رنگت ہے اس کی، چونکہ صحرا کا رنگ مٹیالا رنگ ہوتا ہے، مٹی والا رنگ، ریگستانی رنگ ہے، ریت کا رنگ ہے، سورج کے اندر بھی کوئی چیز اگر اس کے اندر ہو تو بھی الگ اس کا ایک ظہور ہوتا ہے، رات کے وقت بھی صحرا میں وہ چیز سیاہ نظر آتی ہے، دور سے اگر کوئی اونٹ نظر آئے صحرا کے اندر تو وہ بھی سیاہ نظر آتا ہے، خصوصاً جب تعداد زیادہ ہو، مثلاً درخت زیادہ ہوں یا جانور زیادہ ہوں یا خیمے زیادہ تعداد میں اگر لگے ہوئے ہوں اور دور سے صحرا میں کوئی نگاہ کرے یا مسافر جا رہا ہو، وہ دیکھتا تھا صحرا سمندر کی طرح ہے، بے کنارہ، ابھی تو آبادیاں بڑھ گئی ہیں اور نقشے بن گئے ہیں، روڈ بن گئے ہیں، صحرا کو تقسیم کر کے انہوں نے جہتیں معین کر دی ہیں، لیکن جب بدوی معاشرت تھی، بدوی معاشرہ تھا، اس کے اندر صحرا سمندر کی طرح غیر معین جہت تھی، صحرا میں پتہ نہیں چلتا تھا مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کہاں ہے، جنوب کہاں ہے، مکہ کدھر ہے، مدینہ کدھر ہے، وہ خاص علامتیں نصب کرتے تھے، ان علامتوں سے صحرائی رہنمائی لے کر پھر صحرا میں جہت تلاش کرتے تھے یا اپنے راستے تلاش کرتے تھے، صحرا میں ریت ہے، ہوا ریت کو دائماً تبدیل کرتی رہتی ہے، مسلسل ادھر کی ریت اٹھا کے ادھر کو ڈال دیتی ہے، ادھر کی ریت ہوا کے ذریعے سے ادھر آ جاتی ہے، کل یہاں سے جو کاروان گزرا تھا راستہ کے نشان چھوڑ گیا تھا، رات کو ہوا چلی اور راستے کے نشان مٹ گئے، بالکل ایک جیسا اس نے کر دیا، لہذا وہ پکے راستے یا ایسے معین راستے جن کے نشان ہمیشہ کے لیے ہوں، اس طرح کی چیزیں صحرا میں نہیں، ممکن نہیں تھیں، باقی نشانیاں وہ قائم کرتے تھے یا ان کے ذریعے سے راستے تلاش کرتے تھے، ان تلاش ان نشانیوں میں کسی جگہ اگر درخت تھے، درختوں کا کوئی جرمٹ نظر آتا تھا یا چشمہ کہیں ہوتا تھا، پانی کہیں ہوتا تھا، وہاں درخت اگتے تھے، سبزہ اگتا تھا، تو صحرا میں دور سے دیکھیں تو اسے سیاہی نظر آتی ہے، یا خیمے کسی جگہ قبیلہ آ کے کہیں آباد ہوا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے اس نے، تو متعدد خیمے نصب کرتے تھے، صحرائیوں کے خیمے عموماً سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں، جانوروں کے بالوں سے بناتے ہیں اور عموماً گاڑھے رنگ کے خیمے ہوتے ہیں، جیسے اونٹ کی اون سے جو بناتے ہیں یا بھیڑ بکریوں سے بناتے ہیں، عموماً سیاہ چادریں آج بھی بادیا نشین، کوچ نشین اسی قسم کے خیمے گاڑتے ہیں اور انہی میں رہتے ہیں، تو دور سے وہ سیاہی نظر آتی ہے، اس لیے عرب ہر صحرا کے اندر ہر ایسی نشانی کو جو صحرا کی رنگت سے الگ ان کو محسوس ہوتی تھی اسے سود یا سواد کہتے تھے کہ یہ سواد ہے، پھر پوچھتے تھے کہ کس قسم کا سواد ہے، یہ سواد، یہ سیاہی، یہ دھبا، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کس شکل کا یا کس سے تعلق رکھتا ہے؟ درختوں کا دھبا ہے کالا رنگ یہ صحرا کے اندر، یا جانور ہیں اکٹھے، یا خیمے لگے ہوئے ہیں، یا کوئی لشکر ہے اکٹھا ہوا ہے؟ قریب جانے سے تو مشخص ہو جاتا تھا، لیکن یہ نمائش دور تھی، اس کی دور سے یہ نمائش اس کی اس طرح سے ہوتی تھی۔ اس وجہ سے عرب بڑی آبادیوں کو، جہاں چونکہ چھوٹی آبادی ہو، ایک دو خیمے لگے ہوئے ہوں، وہ صحرا میں نظر ہی نہیں آتے، صحرا کے رنگ کے اندر دب جاتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑے زیادہ تعداد میں خیمے ہوں تو وہ صحرا میں سیاہی کے طور پر نظر آتے ہیں، دور سے دیکھیں تو سیاہ ایک دھبا سا صحرا میں نظر آتا ہے، یا جانور اگر زیادہ تعداد میں ہوں تو سیاہ نظر آتے ہیں، اونٹ زیادہ تعداد میں اگر اکٹھے ہو کے ایک جگہ ہوں تو سیاہ، دور سے سیاہی نظر آتی ہے۔ اس لیے عرب آبادی کے لیے بھی سواد کا لفظ استعمال کرتے تھے، سواد یعنی آبادی ہے، یہاں صحرا میں سیاہی ہے، کوئی آبادی ہے، یا جہاں جانور زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں تو اسے بھی سیاہ کہتے تھے، یہ بھی سواد ہے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی لشکر اکٹھا ہوتا، کوئی اجتماع ہوتا، قوم جمع ہوتی ایک جگہ، اسے بھی سواد کہتے تھے، یہ بھی سیاہی ہے۔ اس سے عربی زبان میں لفظ سواد کا استعمال وسیع ہوا، پھیلا، عمومیت، اور ہر وہ چیز جو نمایاں ہو کسی خاص ماحول کے اندر، ایک نمایاں اپنا تشخص بنا لے، ایک نظر آئے، دور سے نگاہوں میں آئے، تو اس کو بھی سواد کہتے تھے، بے شک اس کا رنگ کالا نہ ہو، سبز ہو اس کا رنگ یا کوئی اور رنگ ہو، لیکن دوسروں سے ذرا الگ تھلگ نظر آئے تو اس کو بھی سواد ہی کہتے تھے۔ یہ جو چیز ایک عمومی یکساں ماحول میں تشخص اپنا کام کر لے، جس طرح یکساں قسم کے زمین کے اوپر پودا جب اگتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تو یہ درخت اس خالی سرزمین میں ایک تشخص اپنا قائم کر لیتا ہے، پہلی نگاہ اسی پہ جا کر پڑتی ہے، جو بھی نگاہ اٹھاتا ہے تو یہ نمایاں چیز وہاں نظر آتی ہے۔ اس لیے نمایاں چیز کے معنی میں استعمال کرتے تھے لفظ سواد کو، روایات کے اندر بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ، مثلا بڑے شہروں کو کہا جاتا ہے، بڑی آبادیوں کو سواد، سواد اعظم، سواد اعظم، یا بڑی جمعیت کو جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس کو کہا جاتا ہے سواد اعظم، یہ لفظ روایات میں بھی استعمال ہوا ہے، پھر بعد میں پاکستان میں یہ سیاسی اصطلاح بھی بن گیا، اسی روایات کے مضمون سے انہوں نے لے کر جمعیتیں بنی یا سواد اعظم کے نام سے، اور مختلف مذاہب اپنے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جس مذہب کی اکثریت ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں، اور روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ سواد اعظم کے ساتھ رہو تو وہ ہم ہیں سواد اعظم اکثریت، اس طرح سے اپنے آپ کو وہ ان روایات اور سواد کے لفظ سے ثابت کرتے ہیں۔ سواد کا مطلب ہوتا ہے آبادی، مثلا آپ نے اگر رہائش اختیار کرنی ہے تو الگ تھلگ نہ گھر بناؤ، جا کر سواد اعظم میں رہو، یعنی ایک شہری آبادی یا ایسی آبادی جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہوں، مل کے رہتے ہوں، جمعیت ہو، وہاں پر جا کر آپ بھی زندگی اختیار کرو، الگ سے کسی پہاڑ کے اوپر، کسی صحرا میں تنہا، کسی دریا کے کنارے وہاں بسیرا نہ بناؤ اپنا، ہمیشہ سواد اعظم کس ہمراہ رہو، یعنی بڑے شہروں اور بڑی آبادیوں سے منسلک رہو۔ لشکروں کو بھی سواد کہتے تھے، مثلا سیاہی لشکر، فارسی والے بھی عربوں کی دیکھا دیکھی، انہوں نے بھی ترجمہ یہی کیا سیاہی لشکر۔ سیاہی لشکر اس نفری کو کہتے ہیں کہ جو لشکر تشکیل دیں اور ایک بڑا لشکر نظر آئے، نمایاں لشکر نظر آئے، اور ایک بڑی جمعیت کو تشکیل دینے والی نفری کو سیاہی لشکر کہتے ہیں۔ ہر لشکر کے اندر کچھ تعداد ہوتے ہیں جنگجو، بہادر، نڈر، پہلوان، دلیر، کچھ ہوتے ہیں ایسے ساتھ جمعیت بڑھانے والے، نفری اضافہ دکھانے کے لیے، جیسے آج کل سیاسی لوگ یا مذہبی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں، جلسہ کرتے ہیں تو ادھر ادھر سے ٹرک ٹرالیاں بھر کے لوگوں کو لاتے ہیں، پنڈال سجاتے ہیں، بڑی جمعیت شو کرتے ہیں، یہ سواد اعظم کہلاتے ہیں، سواد، یہ سواد کہلاتے ہیں، یہ سیاہی لشکر ہیں جلسوں میں جلوسوں میں، ان کو کیوں لایا جاتا ہے؟ نہ کوئی رول ادا کریں یا نہ یہ ان کا حصہ ہیں، کہیں سے بھی لے آتے ہیں، کرائے پہ لے آتے ہیں، مثلا پاکستان میں ایسی جمعیتیں ہیں جو کرائے پہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جو مثلا جھگیوں والے ہیں یا دوسرے تیسرے جن کا کام ہی مانگ تانگ کے اپنی معیشت بنانا ہے، تو ان کو جلسے کے مثلا اگر 500 روپیہ دیہاڑی ملے تو یہ وہاں چلے جاتے ہیں، مثلا مزدور ہیں یہ 500 دیہاڑی لے کے دھوپ پہ کام کرتے ہیں سارا دن سختی میں، تو اگر جلسہ جو کر رہے ہیں وہ انہیں کہیں جی بھائی 500 روپیہ ہم آپ کو دیں گے دیہاڑی کا، تو آپ ہمارے جلسے میں آ کے بیٹھ جائیں، تو یہ سارے کام شام چھوڑ کے اور تیشی کانڈی اپنی تھیلے میں ڈال کے یہ سارے وہاں اس جلسے میں جا بیٹھتے ہیں، شام کو 500 روپیہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ، اس طرح کی جمعیت سیاہی لشکر کہلاتے ہیں، سواد کہلاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جگہ بھرنے کے لیے لائے گئے ہیں، انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف جگہ بھرتے ہیں، انہیں نعرے بھی نہیں آتے، مثلا اگر کوئی جمعیت وہاں چلے جائیں ان کو شعار دلوائیں اور شعار کا جواب بھی نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے یہ لائے گئے ہیں باقاعدہ صرف جگہ بھرنے کے لیے، جگہ پر کرنے کے لیے، یہ اس سلسلے کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، یہ امت کا حصہ نہیں ہے یا اس تنظیم کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی اور یا لنگر کے لیے لائے گئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے لائے گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں جگہ بھرنے والے۔ جگہ بھرنے والوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں سواد، سیاہی لشکر، جو نظر آئیں جمعیت اور زمین بھریں، تعداد ان کی بڑی ہو، کافی نظر آئیں، مجمع لگائیں جو۔ بس اصل سواد رنگ ہے، سیاہ رنگ کو کہتے ہیں، لیکن یہ سیاہی مختلف چیزوں میں پیدا ہوتی ہے، خصوصاً صحرا کے ماحول میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، درختوں کے جھرمٹ سے پیدا ہوتی ہے، جھنڈ سے پیدا ہوتی ہے، یہ سیاہی پیدا ہوتی ہے کسی فصل کے اگنے سے، جہاں ساری زمین خالی ہو اور سفید ہو، وہاں پر ایک کھیت میں فصل اگا ہوا تو وہ سیاہ سا لگتا ہے دور سے، جمعیت اگر کہیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہے تو وہ سیاہی نظر آتے ہیں، لشکر کہیں جمع ہے وہ سیاہی نظر آتی ہے، جانور کہیں ریوڑ اکٹھا ہوا ہے وہ سیاہی نظر آتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک نمایاں یکساں قسم کے ماحول میں، یکساں قسم کی فضا میں، یکساں زمین کے اوپر ایک نمایاں ابری ہوئی چیز کو عرب سواد کہتے ہیں، جو متشخص ہو جائے، نمایاں ہو جائے، اس کا ایک اپنا اظہار ہو جائے، اظہار وجود ہو جائے، اس کو سواد کہتے ہیں، اصل سیاہی کو کہتے ہیں، لیکن مخصوصاً وہ سیاہی نہیں جو کپڑوں کے اوپر ہو یا جو سیاہ رنگ مثلا عموماً استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے سیاہی، ہر وہ شے جو یکساں ماحول میں تھوڑا سا تشخص پیدا کر لے، اس کو تسود کہتے ہیں، یہ سواد ہے۔ لکھائی جو کتابوں کے صفوں کے اوپر لکھائی کی جاتی ہے، اس کو بھی سواد کہتے ہیں، سواد کا معنی علم بھی ہے، لکھنے پڑھنے میں بھی سواد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خصوصاً فارسی میں پڑھے لکھے آدمی کو کہتے ہیں باسواد، ان پڑھ کو کہتے ہیں بے سواد، یہ سواد والا ہے، یہ بے سواد ہے، یعنی اسے صفا سیاہ کرنا آتا ہے، اس کو صفا سیاہ کرنا نہیں آتا، چونکہ لکھائی میں بھی سفید صفا انسان سیاہ کرتا ہے، رنگین کرتا ہے، آپ جس بھی رنگ سے لکھیں اس کو سواد ہی کہتے ہیں، سفید صفحے کو آپ نے مثلا سرخ جوہر سے لکھا تو بھی سیاہ کر رہے ہیں آپ اس کو، اگر سیاہ سے لکھا تو بھی سیاہ کر رہے ہیں، سبز سے لکھا اس سے بھی سیاہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو آسمانی آبی رنگ سے اگر اس نے آپ نے لکھا تو بھی سیاہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی تسوید ہے، صفا سیاہ کرنا ہے، لکھنا، لکھائی کو بھی سواد کہتے ہیں، لکھنا پڑھنا، لہٰذا فارس وہ یہ نہیں پوچھتے کہ علم داری یا نہ داری، وہ کہتے ہیں سواد داری یا نہ داری، لکھنا پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، پڑھے لکھے ہو یا نہیں ہو، جس طرح ہم فارسی اردو میں کہتے ہیں لکھے پڑھے ہو یا نہیں، وہ پوچھتے ہیں سواد داری یا نہ داری، سواد ہے یا نہیں، یعنی صفحہ سیاہ کر لیتے ہو، لکھ لیتے ہو، عبارت لکھ لیتے ہو، زبان لکھ لیتے ہو، اردو فارسی لکھ لیتے ہو یا نہیں آتا لکھنا پڑھنا آپ کو. جیسے لکھنا پڑھنا نہ ہے اسے کہتے ہیں بے سواد ہے. اور پھر اسی سے عالم کے لیے بھی لفظ سواد ہی استعمال کرتے ہیں، باسواد ہے یعنی عالم ہے، پڑھا لکھا فاضل آدمی ہے، اور بے سواد ہے یعنی کچھ بھی نہیں جانتا، ویسے اس نے حلیہ بنا لیا ہے، علامہ بن گیا ہے بے سواد ہے، جانتا کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے اس نے کچھ بھی، بے سواد ہے یہ. وہ اسی اصطلاح کی طرف ناظر ہیں، سواد سیاہی جو کسی شے کے یکساں ماحول کے اندر نمودار ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اس کو سواد کہتے ہیں. سواد لشکر ہے تو سید کون ہے؟ سید اس سواد میں جو نمایاں ہو، زیادہ نمایاں ہو، اس سیاہی میں جو زیادہ دوسروں سے زیادہ نمایاں ہو. مثلا جنگل میں درخت ہیں اور صحرا میں ایک جگہ محدود علاقے میں جنگل ہے، درخت ہیں، ان میں ایک درخت بہت نمایاں ہے، دوسروں سے بھی نمایاں ہے، وہ سارا جو جھنڈ ہے درختوں کا یہ سواد ہے، اور یہ درخت جو دور سے نظر آتا ہے ان سب سے نمایاں، یہ سید ہے، یعنی یہ سیاہی زیادہ ابھری ہوئی ہے، یہ سیاہی صحرا کے ماحول میں نمایاں دور سے نظر آتی ہے. یہ اسی طرح مثلا لشکر ہے انسانوں کا، یا جمعیت ہے قبائل کی، یا قوم ہے کوئی صحرا میں کسی جگہ مقیم ہیں، تو وہ سب کے سب سواد ہیں، سواد یعنی سیاہی ہے، لشکر ہیں، یہ افراد ہیں، یہ نفری ہے، یہ جنہوں نے یہ زمین کالی کی ہوئی ہے، یہاں پر سفید دھرتی سیاہ کر دیا، اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اجتماع کیا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے، جلوس نکالا ہے، دھرنا دیا ہے، اس ماحول میں دور سے نظر آتے ہیں، یہ جمعیت، یہ سواد ہے، یہ نفری ہے. اور ان کے اندر جو نمایاں، ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو بڑا ہے، جس کے کہنے پر جمع ہوتے ہیں، جس کے کہنے پہ اٹھتے ہیں، جس کے کہنے پہ بیٹھتے ہیں، جس کے کہنے پہ آتے ہیں، جس کے کہنے پہ جاتے ہیں، وہ ان کا وہ زیادہ نمایاں ہے اس سیاہی کے اندر. چونکہ اس نفری میں وہ ایک نفر، وہ ایک شخص زیادہ شاخص ہے، زیادہ متشخص ہے، اس کا تشخص زیادہ ہے، تمام صحرا میں یہ سیاہی نمایاں ہے، باقی صحرا خالی ہے، یہاں جمعیت ہے، بس یہ جمعیت صحرا میں ایک الگ اپنا تشخص رکھتی ہے، دید میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں یہ. اور جو لوگ صحرا میں دکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ان میں یہ ایک شخص زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، چونکہ اس کے اشاروں پہ سارے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے کہنے پر آتے جاتے ہیں، اس کی بات کی طرف دھیان دیتے ہیں، یہ جو کہے ویسا کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ان کا یہ سید ہے، یعنی اس سیاہی والا ہے، یہ لشکر، یہ نفری اس کی ہے، یہ صاحب ہے ان کا، یہ سیاہی کا مالک ہے، یہ جتنی نفری یہاں جمع ہوئی ہے یہ سب اس کی ہے. مثلا اگر ایک جگہ پر بہت سارا ریوڑ جمع ہے صحرا کے اندر، صحرا سارا سفید ہے، اس ریوڑ نے وہ جگہ سیاہ کی ہوئی ہے، تو وہ سواد ہے، وہ ریوڑ سواد ہے. اب آپ دیکھ لیں گے یہ ریوڑ ہے کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا چرواہا کون ہے، اس کا سائس کون ہے، وہ اس کا سید کہلائے گا، وہ کہلائے گا اس کا کہ میں ان ریوڑوں کا سید ہوں، یعنی میں ہوں اس سیاہی کا صاحب، اس کا مالک میں ہوں. اب اس سے یہ اصطلاح عربوں کے اندر کسی بھی جمعیت کے بڑے نمایاں شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے. جمعیت سیاہی کہلاتی ہے، سواد، اور جمعیت کا جو بڑا ہے، وڈیرا، جو امر و نہی کرتا ہے اس جمعیت کو، جس کو یہ مانتے ہیں اپنے فرمان روا کے طور پر، جس کے فرامین کی اتباع کرتے ہیں، وہ ان کا سید کہلاتا ہے. بس لغت کے لحاظ سے سید اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک جمعیت، نمایاں جمعیت میں ان سے نمایاں تر ہو، ایک متشخص جمعیت میں ان سے زیادہ متشخص ہو، اس کا تشخص زیادہ ہو، کہ یہ ساری جمعیت اس کے تابع اور اس سے تعلق رکھتی ہو، اس کو عربی لغت میں سید کہا جاتا ہے. خب یہاں سے پھر یہ لفظ عموماً استعمال ہونے لگا قبائل کے ان بڑے معین سرداروں کو جو قبائلے میں سب کچھ ہر چیز کے مالک ہوتے ہیں، قبیلے کے جتنے افراد ہیں، اموال ہیں، جو کچھ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ سب ان کا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اشاروں پر وہ انجام پاتا ہے، ان کے اطاعت میں وہ ہوتا ہے، ان کی اتباع میں ہوتا ہے، وہ شخص ان کا سید کہلاتا ہے۔ لہذا سید اس تطور کے بعد، اس ارتقاء کے بعد، اس لغوی سفر کے بعد لفظ سید کا معنی سردار بن گیا۔ اب جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی صرف سردار ہی لیا جاتا ہے، سید ہے یعنی سردار ہے۔ یہ دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کبرا، کبرا کبیر کی جمع ہے، وہ کبیر کبر سے نکلا ہے، بڑائی، بزرگ، بزرگی۔ اب یہ بزرگی واضح ہے اس کی، چونکہ اس کے اندر اس طرح فرق نہیں آیا کہ پہلے کبر کسی معنی میں استعمال ہوتا ہو بعد میں تبدیل ہو کے لغت کے لحاظ سے استعمالی معنی میں منتقل ہوا، وہ ایک ہی معنی ہے اس کا، بزرگی۔ اور عموماً جو بزرگی لحاظ کی جاتی ہے وہ عمر کے لحاظ سے کی جاتی ہے، عرب بھی بزرگی دیکھنے کے لیے اسے چہرہ دیکھتے ہیں، بال دیکھتے ہیں، بالوں کی رنگت دیکھتے ہیں، جس کے بال سفید ہوں اسے کہتے تھے کہ یہ کبیر قوم ہے، یہ بڑا ہے، یا اس کا جسہ دیکھتے ہیں، ناپتے ہیں کہ جس کا جسہ بڑا ہو کہتے ہیں یہ کبیر ہے۔ مثلا اگر انسانوں میں سے کبیر دیکھنا ہو تو اس کا سن دیکھتے ہیں، عمر دیکھتے ہیں، عمارتوں میں سے کسی چیز کا کبر دیکھنا ہو تو اس کو ناپتے ہیں، قد دیکھتے ہیں، پیمائش دیکھتے ہیں اس کی۔ اسی طرح اگر شہروں میں سے، آبادیوں میں سے کسی کے کبر دیکھنا ہو تو اس کا حدود دیکھتے ہیں کہ حدود اس کی کتنی بڑی ہیں، کس کی چھوٹی ہیں، جو حدود میں زیادہ ہو، مقدار میں زیادہ ہو، عدد میں زیادہ ہو، قد میں زیادہ ہو، پیمائش میں زیادہ ہو، اس کو کبیر کہتے ہیں، اس کو بڑا کہتے ہیں کہ اس کے اندر کبر ہے، موجود ہے۔ یا پھر جس کے پاس منصب و عہدہ بڑا ہو دوسروں سے، اس کو بھی کبیر کہتے ہیں۔ عمر کے لحاظ سے بھی کبر ہے، اور جسے کے لحاظ سے بھی کبر ہے، اور منصب کے لحاظ سے، عہدے کے اعتبار سے بھی کبر لحاظ کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں اسی نظام قبائلی میں کبرا یعنی سن رسیدہ لوگ، جو ان کی عمریں زیادہ گزر چکی ہیں اور اب وہ سفید ریش ہو گئے ہیں، مثلا قوم کے ان کے آگے کئی اولادیں ہیں، ان کی اولادوں کی بھی اولادیں ہیں، اور یہ ان سب کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان کو کبرا کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ یہ لوگ کفار، سورہ احزاب آیہ 64 کے بعد، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، اللہ تعالیٰ نے کفار کو لعنت کی ہے۔ اللہ کی لعنت اور پاکستانیوں کی لعنت میں بہت فرق ہے، اللہ کی لعنت رحمت کے مقابل حالت کا نام ہے، اللہ نے بعضوں پر رحمت کی ہے، بعضوں پر لعنت کی ہے۔ جسے کوئی نعمت دی ہے، جسے ہدایت دی ہے، اس پر رحمت ہے، جسے ہدایت نہیں دی اس پر لعنت کی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی رحمت و لعنت کو دیکھیں تو جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں نے اسے اللہ کے قریب کر دیا ہے، یہ سارے مرحومین ہیں، یہ رحمت خدا جن کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ ہیں۔ اردو میں مرحوم مرے ہوئے کو کہتے ہیں، عربی میں مرحوم جس پر رحمت نازل ہوئی ہو، رحیم رحمت نازل کرنے والا، مرحوم جس کے اوپر رحمت نازل کی گئی ہو، نازل کی گئی ہو۔ اردو میں کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کو مرحوم کہا جائے، اس لیے جب تک زندہ ہوتے ہیں کوئی رحمت ان پر نازل نہیں ہوتی، مرنے کے بعد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے لیے رحمت کے لیے کچھ کرو۔ وہ کیسے کچھ کریں، ہمارے پاس رحمت ہو تو اس کو بھیجیں، کوئی حصہ دیں، پہلے خود زندہ لوگ رحمت لیں پھر مردوں کی طرف روانہ کریں، اس کو ایصال کریں، ایصال رحمت، ایصال ثواب، ایصال بخشش، اپنے پاس ہوگی تو اس کو دیں گے مردے کو، جب اپنے پاس نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو انسان کی ضرورت ہیں جو انسان کے مقصود کے لیے ضرورت ہیں، انسان کو اپنے مقصود تک پہنچاتی ہیں، ان نعمتوں کو رحمت کہتے ہیں۔ یہ نعمتیں اگر ملیں انسان کو، نصیب ہوں، رحمت ہے انسان کے اوپر۔ یہ نعمتیں جب لے لی جائیں، اٹا لی جائیں، ان کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنا محروم کر دیا، رحما مرحوم کر دیا، لعنا محروم کر دیا۔ نعمت لے لی، ہدایت لے لی۔ مثلا جن کے پاس معرفت نہیں ہے، بے معرفت لوگ ہیں، ملعون ہیں۔ ملعون وہ نہیں ہے جن پر ہم لعنتیں بھیجتے ہیں۔ پاکستان میں لعنت گالی ہے، فوش ہے، ایک گستاخی ہے، ہتاکی ہے، برا بلا کہنا ہے۔ عربی زبان میں لعنت بد دعا ہے، رحمت دعا ہے۔ اور مثلا رحمت آفرین ہے اور لعنت نفرین ہے کہ خدایا اسے رحمت لے لے، اسے رحمت نہ دے، اسے اپنی وہ نعمت نہ دے جو اس کو نجات دے۔ لان فرما یعنی محروم کر دے اس کو، اس کو استاد نہ ملے، اس کو کتاب نہ ملے، اس کو عالم نہ ملے، اس کو روشنی نہ ملے، اس کو ہدایت نہ ملے، یہ اسی طرح بےہودہ ہی رہے۔ یہ ملعون ہے، یہ انسان محروم، جس سے خدا نے سب ہدایت کے وسیلے دور کر دیے، اچھے دوست اس سے ہٹا لیے، استاد اس سے دور کر لیے، وسائل ہدایت دور کر دیے، واعظ اور نصیحت کی جگہوں سے اسے دور کر دیا، سب سے کاٹ کے اس کو فاسد مفسد لوگوں میں بھیج دیا۔ یہ ملعون ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ ملعون انسان ہے جو بالکل محروم کر دیا گیا ہے، جس کو کچھ میسر نہیں ہے۔ مثلا ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، جو اس ماہ مبارک رمضان، ماہ رحمت میں صاحبان توفیق ہیں، کسی ایسی جگہ سے ان کا تعلق ہے جہاں ان کو ہدایت مل رہی ہے، جہاں ان کی بخشش، ان کی مغفرت کا کوئی توشہ ان کو عطا کیا جا رہا ہے، یہ مرحومین ہیں، ان پر رحمتیں خدا کی نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن جو اس وقت ماہ مبارک رمضان ہے اور لہو میں، لعب میں، اور کسی اور آلودگی میں، لغویات میں، یا نعوذ باللہ گناہوں میں مصروف ہیں، یہ ملعون ہیں، محروم ہیں۔ رحمت کے مہینے میں خدا نے کہاں پھینکا ہوا ان کو؟ موسم ہی رحمت کا ہے، جیسے برسات کا موسم ہو، بارشوں کا موسم ہو، بارشیں برس رہی ہوں اور کسی جگہ پر گرمی اتر رہی ہو، وہاں پر کسی جگہ پر خشک سالی و قحط ہو، بارشیں نہ برس رہی ہوں۔ خب بارشوں کے، برسات کے موسم میں جہاں بارش نہ ہو اور پانی نہ ملے، یہ لعنت ہے کہ برسات میں بھی خدا نے پانی ان سے روکا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان جو رحمت کا مہینہ ہے، اس میں بھی اگر کسی تک یہ نہیں اسباب رحمت پہنچے، اسباب ہدایت، تو یہ ملعون ہے۔ یہ شخص اللہ کا ملعون یہ ہے۔ اب پاکستانیوں کا ملعون ان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، جس کو مرضی ہے تعریف شروع کر دیں، جس کو مرضی ہے برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ ملعون وہ نہیں ہوتا جسے ہم مقرر کریں، ملعون فعل خدا ہے، لان کرنا فعل خدا ہے۔ رحمت بھی اللہ کا فعل ہے، لعنت بھی اللہ کا فعل ہے۔ جن دیا خدا نے اور جن سے لے لیا ہے، روک لیا ہے۔ خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان اللہ لعن الکافرین، کفار کو محروم کر دیا ہے خدا نے، ملعون ہے کفار۔ یہ بے شمار والی لعنت نہیں ہے جو پاکستانیوں کو چڑھی ہوئی ہے زبانوں کے اوپر، لعنت بے شمار، یہ نہیں ہے لعنت۔ یہ تو ایک گستاخی ہے، اتاکی ہے، جس کے کسی کو برا بلا کہنا ہو، سرزنش توبیخ کرنی ہو، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لعنہ بد دعا ہے کہ خدایا اس کو محروم کر دے، اس سے لے لے، اسباب ہدایت اسے میسر نہ آئیں۔ ملعون کون سی بستی ہے جس میں کبھی بھول کے بھی کوئی عالم نہیں گیا، پاکیزہ عالم، ربانی عالم، متقی عالم، جو بھی گیا، مذہبی بھی گیا، تو فاسد ہی گیا ہے ان کے پاس۔ یہ بستی ملعون ہے، اللہ نے رحمت روکی ہوئی ہے اس سے۔ جو بھی ان کو دین سکھانے بھی جاتا ہے، بےہودہ ہے آدمی، گستاخ ہی جاتا ہے ان کو دین سکھانے، یہ پوری بستی ملعون ہے۔ اللہ نے کافروں کو محروم کر دیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے سعیر تیار کی ہے اللہ نے، اسپیشل جہنم مخصوص جہنم تیار کی ہے، بھڑکتے شعلوں کے ساتھ، لپکتے شعلوں والی جہنم اللہ نے ان کے لیے آمادہ کی ہے۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، مسلسل اور ابداً ہمیشہ کے لیے اس کے اندر مخلد ہیں۔ لا یجدون ولیاً ولا نصیرا، اس حالت میں انہیں نہ ولی ملے گا اور نہ نصیر۔ ولی سے محروم، جہنم کا ایک تأثر ہوتا ہے، ولایت سے محرومیت، ولی نہ ملنا یہ جہنمی علامت ہے۔ ولی نہ ہو جس قوم کا، ولی نہ ہو جس طبقے کا، جن کا کوئی ولی نہ ہو، ولی یعنی اللہ کی طرف سے ولی نہ ہو۔ کفار کو جو ایک جہنم میں سزا دی جائے گی وہ یہ کہ لا یجدون ولیا، اصل ولی نہیں ہوگا ان کا کوئی۔ ولی صاحب اختیار، جو ان کے تمام امور کا اختیار رکھتا ہو اور ان کے نفع میں، ان کی مصلحت میں، ان کے امور میں تصرف کا حق رکھتا ہو، اس طرح کا کوئی ولی ان کا نہیں ہوگا۔ ولا نصیرا، ناصر بھی نہیں ہے۔ ولی صاحب اختیار ہوتا ہے، ناصر صاحب اختیار نہیں ہوتا، وہ مددگار ہوتا ہے، وہ آ کر ان کے معاملات کو آگے بڑھاتا ہے اور ان کے جمود کو توڑتا ہے۔ یوم تقلب وجوہم فی النار، وہ ان کفار پر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ان کے چہرے آگ کے اوپر الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ آپ نے تکہ بنتا ہوا دیکھا ہے کہ آگ جلا کے انگارے کے اوپر سیخ میں پرو کے اس کو، اور مرغ کی ٹانگ کو پھر اس کو وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے کباب جب بناتا ہے، تاکہ ہر طرف سے جل جائے۔ الٹنا پلٹنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر طرف سے بھن جائے، ہر طرف سے جل جائے۔ جہنمی اس طرح سے پروئے ہوں گے سیخ میں، اور مسلسل ان کے وجوہ، ان کے چہرے الٹائے پلٹائے جائیں گے، ایک طرف سے جہنم، پھر دوسری طرف سے پلٹائیں گے، پھر اس طرف سے پلٹائیں گے، اور مسلسل مریں گے بھی نہیں اور مسلسل جلیں گے۔ یہ ان کا عذاب ہے۔ اس حالت میں جب الٹائے پلٹائے جا رہے ہوں گے جہنم میں، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جہنم میں یہ جا کر تصدیق کریں گے کہ تنہا ذریعہ عذاب سے بچنے کا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اس میں داخل نہیں ہے۔ البتہ وہ آگے جو مضمون ہے قرآن کریم کا اولی الامر، وہ اسی اطاعت کا حصہ ہے، اطاعت اولی الامر، چونکہ قرآن کی دیگر آیت میں اولی الامر کا بھی حکم ہے۔ بس یہ اطاعت ہے اللہ کی، رسول اللہ کی اور اولی الامر کی، جو انسان کو جہنم سے نجات دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طبقات ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی شخصیات ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لیڈر ہیں، جتنے خاندان کے بزرگ ہیں، جتنے قوم کے بزرگ ہیں، جتنے حکمران ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، جس حیثیت سے ہیں، طاقتور ہیں، مقتدر ہیں، جلاد ہیں، فرعون ہیں، طاغوت ہیں، کسی کی اطاعت جہنم سے نہیں بچا سکتی، بلکہ الٹ ہے، ایک اطاعت جہنم سے بچائے گی، ایک اطاعت جہنم میں پہنچائے گی۔ اب خود یہی جہنمی بتا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں آئے دو وجہ سے آئے، ایک اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، اور نہ صرف اس اطاعت نہ کرنے سے جہنم میں آ گئے، بلکہ یہ اطاعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ کچھ اور کی اطاعت کی تھی، کچھ دوسروں کی اطاعت کی تھی، اس اطاعت نے یہ اطاعت چھڑوا دی تھی ہم سے۔ ان کی اطاعت کرنے اور ان کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں۔ وہ کن کی اطاعت ہے؟ یہ اطاعت مطلقہ جہنم میں پہنچائے گی۔ کافر کرے، منافق کرے، مومن کرے، شیعہ کرے، سنی کرے، پاکستانی کرے، غیر پاکستانی کرے، وہ پہلی صدیوں والا کرے، آج کی صدیوں والا کرے، بعد کے زمانے والا کرے، شرقی کرے، مغربی کرے. قرآن کریم نے اس عامل جہنم کو اس لیے ذکر کیا کہ سب آشنا ہو جائیں کہ یہ اطاعت اگر کی پھر یقین جان لو کہ جہنم ہے، اختیار آپ کا، آپ کا انجام آپ کا جہنم ہے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان بجا لایا ہوتا. یا لیتنا، حسرت کریں گے، افسوس کریں گے. یا لیتا، افسوس کا، حسرت کا لفظ ہے اس موقع پر جب فرصت ہاتھ سے نکل جائے، جب موقع ہاتھ سے نکل جائے تو وہاں پر عرب لیتا استعمال کرتے ہیں، اے کاش یہ موقع پھر مل جاتا. اگر توقع ہو ملنے کا پھر لیتا استعمال نہیں کرتے، پھر یہ نہیں کہتے کہ اے کاش یہ مل جائے ہمیں، وہاں لعلہ استعمال کرتے ہیں، شاید جہاں توقع ہو، امید ہو، لعلہ استعمال کرتے ہیں. لیتا، موقع گزر گیا، وقت نکل گیا ہاتھ سے، فرصت چلی گئی ہاتھ سے، اب نہیں ہو سکتا لیکن اگر ہوتا، اے کاش اس طرح ہو جاتا، لیکن ہم نے گنوا دیا وہ موقع. یا لیتنا، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالو، اور کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار، ہم تو جہنم میں آ گئے، اطاعت تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت نہیں کی، لیکن جن کی کی، جن کی وجہ سے جہنم میں آئے، جن کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، وہ کون تھے؟ سادہ اور کبرا، سید اور کبرا، بزرگ، سردار اور بزرگ، ان دو کی ہم نے اطاعت کی، سرداروں کی اور بزرگوں کی، سردار قوم کے، سردار پارٹی کے، سردار معاشرے کے، تہذیب کے، جو جہاں پیدا ہوا، جس قبیلے کے اندر پیدا ہوا، جس خاندان کے اندر پیدا ہوا، وہاں پہلے سے ہی ایک بڑا سردار تمام قبیلے کو حکم و نہی کرنے والا، تمام قبیلے کی نیابت میں فیصلے کرنے والا، ہر ایک کے جگہ پر فیصلے کرنے والا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں اس راہ پہ لگایا تھا، اس دشمنی دین کے اوپر، انکار دین کے اوپر، تیری اطاعت سے نکلنا، یہ اس نے ہمیں اس راہ پہ ڈالا تھا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اس سردار نے در حقیقت ساری قوم کو گمراہ کیا. وَقُبَرَاءَنَا، اور ہم نے اپنے بزرگوں کی اطاعت کی، ان کا کہا مانا، انہوں نے فرمان دیا اللہ کی اطاعت کے ترک کرنے کا، اور ہم نے ان کے کہنے پر اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، رسول اللہ کا انکار کر دیا، دین کو چھوڑ دیا. اپنے خاندان کے بڑے، اپنی قوم کے بڑے، اپنے معاشرے کے بڑے، اپنے قبیلے کے بڑے، ان سرداروں اور بڑوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے ہیں. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یہ سردار اور سرغنے اور بزرگ، بزرگ جو بھی کسی قوم کے اندر صرف اس وجہ سے احترام ان کا کیا جاتا ہو، بات مان جاتی ہو کہ یہ بزرگ ہیں. بزرگ ہونا کہاں سے دلیل ہے اطاعت کے لیے؟ بے شک بزرگ ہیں تو احترام کرو، جس طرح قرآن کریم نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا احترام کرو، وہ اگر والدین ہیں تمہارے، جیسے بھی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، گمراہ ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کافر ہیں، آپ ان کا ہر حال میں احترام کرو، انہیں آزار و اذیت مت پہنچاؤ. والدین ہونے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ان کی ہر بات بھی مانتے جاؤ، جو گمراہی وہ کہیں، جدھر وہ بھیجیں آپ ادھر ہی چلتے جاؤ. والدین ہونے کا تو یہ معنی نہیں ہے، والدین ہونے کا معنی ہے ان کا احترام، ان کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کو تکلیف و رنج نہ پہنچنے دو. اطاعت تو اللہ کی کرنی ہے، احترام والدین کا کرو، اطاعت اللہ کی کرنی ہے. والدین اللہ کی جگہ نہ لا کے بٹھاؤ، رسول اللہ کی جگہ نہ لا کے بٹھاؤ، اولی الامر کے بدلے میں والدین نہ لے آؤ، جی ماں باپ تو یوں کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ نے فرمان اللہ کا سننا ہے، فرمان اللہ کا بجا لانا ہے اور احترام ماں باپ کا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بزرگ ہیں آپ کے خاندان میں، وہ بزرگ ہیں تو احترام کریں ان کا، خدمت کریں ان کی، اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں، حسن سلوک کریں ان کے ساتھ، ان کا سہارا بنیں، ان کی ضرورت، ان کو پیسے دیں، ان کو وسائل دیں، ان کو دوا دارو خرید کے دیں۔ اگر وہ فرمان دیں مانیں نہ، اطاعت نہیں کرنی ان کی، فرامین اللہ کے ماننے ہیں۔ اب یہ بہت باریک نقطہ ہے مومنین کے لیے کہ اطاعت و فرمان بری منحصر ہے تمام امور میں، تمام معاملات میں، نجی معاملات، خاندانی معاملات، اجتماعی معاملات، کاروباری معاملات، تعلیمی معاملات، امتحانی معاملات، تجارتی معاملات، معاشرتی معاملات، معیشتی معاملات، ان تمام کے اندر اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے۔ جہاں فرمان کی باری آتی ہے، فرمان خدا، بھلے اگر ماں باپ اللہ کا فرمان آپ کو دہرا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں سارا آنکھوں پہ، چونکہ اللہ کا فرمان ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ انہوں نے آپ کو اللہ کا فرمان سنایا ہے، اس صورت میں مانو، چونکہ اللہ کا فرمان کہہ رہے ہیں آپ، رسول اللہ کا فرمان، اولی الامر کا فرمان آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس صورت میں یہ بھی خوش ہیں کہ انہوں نے جو کہا آپ نے کر دیا، اور اللہ کی ذات بھی اس کی بھی اطاعت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنا فرمان رکھتے ہیں، خود سے ایک اپنی ایک تشخیص رکھتے ہیں، خود اپنے آپ کو صاحب نظر سمجھتے ہیں، خود اولاد کا اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، فرمان روا سمجھتے ہیں، فرمان روائی تو ان کو نہیں دی گئی، ان کو سرپرستی دی گئی ہے، ان کو جب تک نابالغ ہیں اختیار دیا گیا ہے آپ کے تمام نگہداری کا، لیکن فرمان کا اللہ کے پاس ہے اختیار، رسول اللہ کے پاس ہے اور اولی الامر کے پاس ہے۔ فرمان منحصر ہے انہی تین جگہوں کے اندر، چوتھی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمان کے لیے مجاز نہیں قرار دی، لیکن قبائلیت میں چونکہ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اولی الامر کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ جاہلیت کی قبائلیت تھی، اس کے اندر چونکہ فرمان روائے دیگر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے مطلق فرمان روا یہ ہیں بزرگان، سردار، والدین۔ اب ایک اسلامی قبائلیت میں جو تضاد ہو گیا ہے، متضاد شکل بن گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قبائلیت والے سردار، بزرگ، ماں باپ، وہ بھی رکھے ہوئے ہیں محفوظ فرمان روا کے طور پر، اللہ، رسول اور اولی الامر پر بھی ایمان لے آئے ہیں اسلامی قبائلیت، وہ فرمان روا بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ فرمان روا بھی بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عبادت کے فرامین اللہ کے مان لیتے ہیں، رسول اللہ کے مان لیتے ہیں، اولی الامر کے مان لیتے ہیں، لیکن عبادت کے علاوہ باقی سارے فرامین سرداروں کے مانتے ہیں، بزرگوں کے مانتے ہیں، ماں باپ کے مانتے ہیں۔ اب یہ شرک ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے کہ آپ زندگی کے ان حصوں میں ان کی بات مانیں گے، ان حصوں میں ان کی بات مانیں گے، مسجد میں اللہ کی بات، گھر میں بیوی کی بات۔ ایک فرمان روا، بہت ہی گمراہ کن فرمان روا، قرآن تو والدین کا بھی کہہ رہے کہ یہ آپ کے معزز ہیں، محترم ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی صلہ رحمی کرو، ان کو تکلیف نہ ہونے دو، لیکن اگر یہ آپ کو فرمان دیتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، فلا تطے ہوما، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ماں باپ کی پھر ایک حیثیت ہے، شان ہے، عظمت ہے، جب انسان پست ہو جائے، خصوصاً مرد جب پست ہو جائے، اور کفار سے بھی بدتر خدا کسی کو سزا دینا چاہے، تو وہ بیوی کا فرمان بردار ہو جاتا ہے، اس کو بیوی امر کرتی ہے باقاعدہ، اولی الامر بنی ہوئی ہے اس کی، تمام فرامین بیوی دیتی ہے اور یہ بیوی کے فرامین پر کمر بستہ ہے، صبح و شام حاضر ہے، متی ہے، بیوی کا متی ہے، وہ یہ بہت ہی پستی ہے۔ ماں باپ کے جو کرتے ہیں اللہ کے فرامین کے مقابلے میں، ماں باپ کے فرامین مانتے ہیں، یہ بھی مشرکانہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس سے بھی گھٹیا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا ایک شرف تو ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، یہ ازواج کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شوہر، یہ بھی ایک باب ہے، غلط فہمی ہے جس کے اندر مومنین کو ایجاد کی گئی ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہے، حقوق ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر، بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی کے اوپر، لیکن اطاعت دونوں نے اللہ کی کرنی ہے، رسول اللہ کی کرنی ہے، ایک دوسرے کی اطاعت نہیں کر سکتے، حقوق ہیں ان کے۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر، زوجہ کے حقوق ہیں شوہر کے اوپر، شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر، یہ حقوق ہیں، نہ کہ مقام اطاعت و فرمان بری اور فرمان برداری۔ اگر کوئی شوہر کی اطاعت کرے، اکثر خواتین، مومن خواتین کی یہ مشکل ہے کہ ان کے شوہر ان کے فرمان روا ہیں، انہیں اپنے واجبات، اپنے فرائض ادا کرنے نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک بعض پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، آ کر خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر منع کر دے روزہ رکھنے سے تو بیوی کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ، کہ شوہر بیوی کو رمضان کا واجب روزہ رکھنے سے روک دے، تو بیوی کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ سوال پیدا ہوا ہے مومن عورت کے ذہن میں، کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس جنتری کی شریعت کی وجہ سے، اس مشرکانہ شریعت کی وجہ سے، جس کے اندر قرآن کا فرمان ہے کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ ایمان تو لائے ہیں لیکن شرک ہے ان کے ایمان کے اندر، ان کے کاموں کے اندر، ان کے ہر ہر قدم کے اندر ایک شرک بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کتنے فرمان روا بنا رکھے ہیں اپنے لیے، کس کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے روزہ رکھو، شوہر کہتا ہے نہ رکھو، یا ماں باپ کہتے ہیں بچے کو نہ رکھو، فرض کرو چھوٹے بچے، ماں باپ ازراہ تراہم کہتے ہیں بچے کو روزہ نہ رکھو، وہ نہیں رکھنا آپ نے، ماں باپ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، بچے چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ نے کہا تھا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ یہ کیسے ماں باپ ہیں اور یہ کیسی اولاد ہے؟ اللہ کا فرمان چھوڑ دیا ان کے کہنے پر، ان کے فرمان کے احترام میں، ان کی حرمت کی خاطر، ان کے دل کی خاطر، ان کی عظمت کی خاطر، ان کی بزرگی کی خاطر، اللہ کو چھوڑ دیا، فرمان خدا ترک کر دیا اتنی آسانی سے۔ یہ اسلامی قبائلیت، یعنی ایک طرف سے اللہ، رسول، اولی الامر بھی مانے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے بزرگان، سردار، ماں باپ، فلاں فلاں، شوہر، بیوی، ان کو بھی قبول کیا ہوا ہے فرمان روا کے طور پر۔ اب ایک مومن کا زیادہ وقت کس میں گزرتا ہے؟ ایک عام انسان کا بحیثیت مسلمان، وہ سرداروں کے فرامین بجا لا رہا ہے، کبرا کے فرامین بجا لا رہا ہے، ماں باپ کے فرامین بجا لا رہا ہے، بیویوں کے فرامین بجا لا رہا ہے، شوہروں کے فرامین بجا لا رہے ہیں، وہ اس میں اب اللہ کے فرامین کدھر جائیں گے؟ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، ہم روزہ کب رکھیں، ہمیں سحری پکانے اور افطاری پکانے سے ہی فرصت نہیں ملی، یہ خود اپنا روزہ کب رکھیں، ہم اللہ کے فرامین ہم کیسے بجا لائیں؟ جب اتنے فرمان روا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے فرمان روا محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے فرمان روا یہاں خاندان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ پر نوبت کب پہنچے گی؟ اللہ کے فرامین کے لیے موقع اس کو کب ملے گا؟ چونکہ مرتے دم تک تو اتنے فرمان روا ہیں، لسٹ ہے بڑی، ان سب کے اس نے فرامین انجام دینے، ان کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، اور یہ جتنے حقوق ہیں یہ سب اللہ کے فرامین ہیں، اگر یہ حقوق آپ بجا لائیں گے اسی کو اطاعت خدا کہیں گے، یہی اطاعت خدا ہے۔ اگر زوجہ شوہر کے حقوق بجا لائے، اگر شوہر زوجہ کے حقوق بجا لائے، یہ دونوں مطیع خدا ہیں، بجائے ایک دوسرے کے فرامین سننے سنانے کے، دونوں ہی حقوق ادا کریں ایک دوسرے کے، تو یہ دونوں مطیع خدا ہیں۔ اگر یہ دونوں اللہ کے فرامین چھوڑ دیں، حقوق ترک کر کے ایک دوسرے کے فرامین رد و بدل کریں، یہ دونوں معصیت کار ہیں، دونوں نے مشرکانہ کام کیا ہے۔ یہ بڑی گرفتاری ہے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر۔ ہر چند قرآن نے اس اطاعت کا ذکر کفار کی زبان سے کیا ہے کہ وہ جہنم میں جا کر اقرار کریں گے، لیکن عملی طور پر مومن اور کافر سب اس آفت میں مبتلا ہیں، چونکہ کافر بھی اسی قبائلی نظام کا حصہ ہے، مومن بھی اسی قبائلی نظام کا حصہ ہے۔ کافر بھی سردار پرست ہے، مومن بھی سردار پرست ہے۔ مومن کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، جس نے کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ میرا کوئی فرمان روا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کسی طاغوت کے سامنے جا کر کہ میں لا الہ الا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے ہر فرمان کا تابع دار ہوں۔ توجہ کریں کیا کہہ رہا ہے یہ مومن، یہ اوتھ جو یاد کر رہا ہے، یہ قسم جو کھا رہا ہے۔ عموماً جو قسمیں کھاتے ہیں سرکاری عہدوں میں اور مختلف جگہوں پر، وہاں پر خصوصاً یہ اللہ کو شاہد اور گواہ قرار دے کے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہیں گے وہ مانوں گا، مگر یہ اللہ نے اولی الامر بنایا ہے تیرا، جو یہ کہے گا اس کو مانیں گے۔ اولی الامر کا کہنا ماننا ہے آپ نے، ولی امر کا کہنا ماننا ہے آپ نے۔ بزرگان، مختلف نوعیت کے بزرگان، نسبی بزرگان، قومی بزرگان، قبائلی بزرگان، معاشرتی بزرگان، علمی بزرگان، مومنین کے لیے ایک بڑے رکاوٹ، ایک طبقہ جس کے اسارت میں ہیں علمی بزرگان ہیں۔ آپ اہل علم، علماء، طلباء، متدینین بالخصوص، ان کے لیے یہ بزرگان بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بزرگان تو یوں کہتے ہیں، وہ اللہ کا یہ فرمان ہے، وہ فوراً اللہ کو، بزرگ کو اللہ کے مقابلے میں لے آتے ہیں کہ بزرگ تو ایسے نہیں کہتے، بزرگان تو یوں کہتے آئے ہیں، بزرگان تو یوں کرتے آئے ہیں، بزرگان نے تو یہ کام نہیں کیا۔ ہر جگہ حوالہ دین کے مقابلے میں، اللہ کے فرامین کے مقابلے میں بزرگان کا ایک حوالہ پڑا ہوا ہے ہر جگہ، چونکہ بزرگان کرتے رہے ہیں یہ کام، اللہ کے نظام کے خلاف چلتے رہے ہیں، تو وہ ریفرنس بن گئے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے۔ بزرگ پرستی، آبا پرستی، سردار پرستی، یہ اطاعت خدا میں رکاوٹ ہے۔ یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے ان کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے راستے سے ہٹایا، انہوں نے راستے سے بہکایا، ان کی وجہ سے آج یہ مصیبت ہے ہمارے اوپر تاری۔ ابھی ہم اپنی قوم کا اس وقت پاکستانی جائزہ لیں کہ یہاں یہ نئی نسل جو ابھی تیار ہو رہے ہیں آئندہ اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی اور ملکی معاملات اور قومی امور سنبھالنے کے لیے، یہ جہاں ہوں گے کھڑے ہوئے ہیں، یا کہاں، کس نے یہاں کھڑا کیا ان کو؟ ان کے آبا نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے سرداروں نے ان کو یہاں کھڑا کیا ہے لا کر۔ اگر یہ غلط مقام ہے جس پہ آج ہم کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اضلونا، یہ انہوں نے یہاں کھڑا کیا ہمیں، یہ توک انہوں نے ہماری گردن میں ڈالا ہے، یہ غلامی ان کا تحفہ ہے، بزرگوں کا اور سرداروں کا دیا ہوا، یہ لیڈران، یہ جتنے آپ کے حکمران گزرے ہیں، یہ سردار ہیں نا سارے، یہ سیاسی سردار ہیں یہ قوم کے۔ قبائل میں ہوں تو یہ سردار ہیں، جمہوریت میں ہوں تو یہ صدر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ فلاں ہیں، تو ایک ہی بات ہے، سردار ہیں دونوں۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے یہاں لا کھڑا کیا ہمیں۔ آج یہ قوم آنکھیں بند کر کے جن راہوں پر جا رہی ہے، یہ راستے کس نے کھولے ہیں ان کے لیے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یہ ان کے کھلے ہوئے راستے ہیں ہمارے لیے۔ اور جب تک ان راہوں پر چل رہے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے خدا کی اطاعت کوئی مومن کر سکے یا رسول اللہ کی اطاعت کر سکے۔ ربنا، اب یہ متاثرین جو اطاعت بزرگان اور اطاعت سرداران، نوابوں کی اطاعت، سرداروں کی اطاعت، صدور کی اطاعت، سیکرٹریوں کی اطاعت اور طاغوتوں کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت سے گمراہ ہو کے ناکام ہوئے ہیں، اب یہ اللہ سے چاہ رہے ہیں ربنا آتہم ضیفین من العذاب، ان کو دوہرا عذاب دے، دو گنا عذاب دے، مضاعف عذاب دے ان کو، جتنا ہمیں دے رہا ہے وہ کافی نہیں ہے، ان کے لیے ان سے بھی ڈبل عذاب دے، ان بزرگوں کو، سرداروں کو اور ان سادہ کو دو گنا عذاب دے، ولعنہم لعنن کبیرہ، قرآن نے، اللہ نے تو فرما دیا کہ خدا نے کافروں پر لان کی ہے، یہ جو متاثرین ہیں جو ان بزرگ پرستی کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں اور آج گمراہی کا مزہ چکھ رہے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، یہ اسی سزا کے اندر ان بزرگوں کے لیے اللہ سے لعنت اور سزا کا تقاضا کر رہے ہیں کہ خدایا ان کے اوپر لعنت فرما، اور وہ بھی نہ چھوٹی لعنت، بڑی لعنت فرما ان کے اوپر، فلعنہم ولعنہم لعنن کبیرہ، بڑی لعنت ان کے اوپر نازل فرما، بڑی محرومیت کا شکار کر ان کو، سب کچھ لے لے ان سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، وہ پھر آگے قول دیگر شروع ہو جاتا ہے۔ خوب، ہم اگر تاریخ کو بھی دیکھیں، ائمہ اطہار ولائے اولی الامر رہے ہیں، اولی الامر جن کے ہم جشن بھی مناتے ہیں، جن کے لیے گریہ بھی کرتے ہیں، جن کے لیے بہت عقیدت احترام رکھتے ہیں، یہ اولی الامر مسند اولی الامریت سے برکنار کیوں کیے گئے ہیں، کس نے کیے ہیں، کس وجوہات سے، اس بزرگ پرستی اور کبرا پرستی اور سادہ پرستی نے یہ کام کیا ہے۔ اب ہم ان اولی الامر کو اطاعت کے بجائے عقیدت سے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم مثلا امیر المومنین کو، امیر المومنین اطاعت مانگتے ہیں، ہم قصیدہ پیش کرتے ہیں آگے، اولی الامر اطاعت مانگتا ہے، اولی الامر، پہلے معنی تو اس کا سمجھو کیا ہے، اولی الامر صاحب فرمان، اس کو اللہ نے آپ کو فرمان دینے کا اختیار دیا ہے، یہ فرمان رکھتا ہے اپنے پاس، جو فرمان رکھتا ہے، فرمان لے کر آیا ہے، صاحب فرامین ہے، اس کو بھی آپ کبھی حلوہ پیش کر دو، کبھی اور کوئی چیز دیگ پکا کے، کبھی لنگر، کبھی حلیم، کبھی کیا پیش کرو، کبھی دمال، اس بات پہ اولی الامر راضی کرتے ہو آپ، اولی الامر کیسے راضی ہوگا، اطاعت سے، اللہ کو حمد سے راضی کرو، رسول اللہ کو نعت سے راضی کرو، اولی الامر کو قصیدے سے راضی کر دو، تینوں کے لیے مومنین نے متبادل اطاعت کا نکال لیا ہے، اب یہ ٹھیک ہے، یہ عقیدت حد لازمی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن حمد، اللہ کی ثنا، یہ تو اطاعت کا نہیں جگہ پر کرتی، حمد اپنی جگہ ہے، اطاعت خدا اپنی جگہ ہے، فرامین خدا بھی بجا لو، حمد خدا بھی پڑھو، فرامین خدا بھی بجا لو، نعت رسول بھی پڑھو، اطاعت رسول بھی کرو، قصیدہ اولی الامر بھی پڑھو، اطاعت اولی الامر بھی کرو، پلٹائیں دین کو اپنی اصل جگہ پہ، پلٹائیں قوم کو اپنی اصل کی طرف، پلٹائیں اصل کیا ہے، کہ جن کی اطاعت کر رہے ہو ان کی اطاعت ترک کر دو، اور جن کی ترک کی ہوئی ہے ان کی اطاعت شروع کرو، سرداروں کی اطاعت چھوڑ دو، حکمرانوں کی اطاعت چھوڑ دو، کبرا کی اطاعت چھوڑ دو، قبیلے کے بڑوں کی اطاعت چھوڑ دو، جس جس کی اطاعت میں ابھی تک جکڑے ہوئے وہ چھوڑ دو، اور اللہ کی اطاعت کرو تاکہ یوم قیامت حسرت نہ کرنا پڑے تمہیں، یوم قیامت انہی پر لعنت نہ کرنا پڑے جن کی اطاعت کر رہے ہو، انہی بزرگوں پر لعنت کرنا پڑے گی، اللہم لعنہم لعنن کبیرہ، کن پر، انہی بزرگوں پر خدایا لعنت فرما، خوب اس سے پہلے کہ آخ وہاں نوبت جا پہنچے شکنجے میں اور جہنم میں, اور جلتے ہوئے کہو خدا یا اس بزرگ پر لعنت فرما, خود دنیا میں ہی اس پر لعنت کر کے الگ ہو جاؤ تاکہ جہنم تک نہ نوبت پہنچے. یہ جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے بزرگ, اس بزرگ کو ادھر ہی چھوڑ دو, آپ اللہ کی اطاعت کی طرف اور ولی امر کی طرف لوٹ کرو, رسول اللہ کی طرف لوٹ کرو. یہ حسرت کا دن نہ دیکھنا پڑے, یہ لیتنا نہ کرنا پڑے, وہ کفار والا انجام نہ ہو مومنین کا, مومنین وہاں پر نجات یافتہ ہوں, آسودہ خاطر ہوں. خوب, اس کے بعد بھی تب دیگر طبقات کا ذکر ہے جن کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, مومنین کو نہ ہی کیا. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و پوری امت اسلامیہ کو اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.